أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔
ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين مسلیان نبی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو سماعت فرمایا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اور اس کی آیات میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری ہی جان سے تمہارے ہی نفوس سے تمہارے لیے جوڑا ازواجا تمہارا جوڑا بنایا تمہاری جان سے تمہارے نفوس سے لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو پھر اللہ نے آگے فرمایا اور بنایا تمہارے درمیان مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان رحمت کو ڈالا اور اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منکوہا ایک شادی شدہ جوڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے گویا کہ اگر کوئی حقیقتاً ایک اسلامی نہج کے اوپر اسلامی طریق پر کوئی عورت اور مرد نکاح کے بندھن میں بندھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نکاح کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت حاصل کردہ شادی شدہ جو جوڑا ہے اس کے اندر تمہارے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی رحمت کا، اپنی مودت کا، جو میاں اور بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ آیت کہتے ہیں، آیت کی جمع آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر آیات ہیں، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جان سے جوڑا بنایا، اس کے اندر مودت رکھی، اس کے اندر رحمت رکھی، اس کے اندر نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے۔ نشانی کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جائے، گویا کہ ایک ایسا شادی شدہ جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ان کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ایک طویل مدت تک یہ ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ انسان اپنے بچپن سے لے کر موت تک کئی رشتے جوڑتا ہے اور کچھ سال میں، کچھ مہینوں میں ختم ہو جاتے ہیں، مگر بعض رشتے میاں اور بیوی کے اتنے طویل مدت تک چلتے ہیں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، لہذا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس جوڑے کے بنائے جانے کا مقصد بیان کیا کہ تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کا مقصد ہے تم سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے۔ اس نکاح کا مقصد سکون حاصل کرنا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو انسان جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے، نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو نہیں باندھتا اور بن بیاہی زندگی گزارتا ہے، صد فیصد اس انسان کو کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، دن بھر دوستوں میں گزار دیا آپ نے، احبابوں میں گزار دیا، مگر ایک انسان اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیف جس کے سامنے جا کر رکھتا ہے اور وہ خلوص و اخلاص کے لیے اپنے لیے اس کو ہمدرد سمجھتا ہے اور وہ واقعتاً ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، واقعتاً ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لہذا اللہ نے اس کا مقصد بتایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ سکون ایک ہے ذہنی سکون، مینٹل پیس، دوسرا ہے جسمانی سکون، تیسرا ہے ایموشنل پیس، جذباتی سکون۔ ایسے کئی ایک مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے جوڑے کے ذریعے سے ذہنی سکون حاصل کرتا ہے، جسمانی سکون حاصل کرتا ہے، اور جو جذباتی ہم آہنگی دونوں کے اندر ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شادی شدہ زندگی کا مقصد بیان کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ پھر اللہ نے فرمایا اور بنایا تمہارے درمیان مودت اور رحمت، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر ڈالی، اس شادی شدہ جوڑے کے اندر۔ مودت محبت کو کہتے ہیں اور رحمت، اس کی شرح بھی، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ان دونوں کے اندر۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے ترجمان القرآن اپنی تفسیر کے اندر اور اپنے مضامین کے اندر اس آیت کی شرح کے اندر اور اس کی ایکسپلینیشن کے اندر جو باتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آپ شرح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا بنایا اس کے اندر تین چیزیں اس جوڑے کے اندر رکھی اللہ نے۔ شادی شدہ جوڑے میں اللہ نے جب نکاح کے ذریعے سے ایک عورت اور ایک مرد بندھن میں بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر تین چیزیں پیدا کرتا ہے، اور ان تین چیزوں کے بغیر انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ تین چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر رکھی، اس کے بغیر انسان ایک خوشحال زندگی
نہیں گزار سکتا. مولانا آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں اور سکون کے معنی بیان کرتے ہیں, یہ تسکنو الیہا سکون کے معنی بیان کرتے, ٹھہراؤ, ثبات, جماؤ. آپ کو معلوم ہے ایک درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے, اس کے اندر جماؤ ہے. اب آندھی آئے, طوفان آئے, ہوا کے جھکڑ چلیں, ہوا ہے گرچہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. عمر درویش جس کو حق نے دیا انداز ہے خسروانا, تیز آندھیاں چل رہی ہے مگر وہ درخت اپنی جگہ پر کھڑا ہے. سکون کہتے ہیں ٹھہراؤ کو, ثابت کو, ثبوت کو. لہذا ایک اکیلا انسان بغیر اپنی بیوی کے, ایک مرد ایک شوہر اور بیوی بغیر اپنے شوہر کے, زندگی میں آنے والے بہت سے چھوٹے اور بڑے مسائل کو دونوں مل کر جھیل جاتے ہیں. ان کے اندر اس کے ذریعے سے ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہوتا ہے. سکون تاکہ تم حاصل ہو, ٹھہراؤ ثبات حاصل ہوتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے. انسان میچور ہو جاتا ہے, ذہنی پختگی اس کے اندر آ جاتی ہے, اوبالی پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے انسان کے اندر. انسان ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے, انسان کے اندر سے غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت سی برکات ہیں نکاح کی. آگے ڈاٹا آئے گا ہمارے سامنے, عالمی سطح پہ کے اوپر جو ادارے ہیں, سماجی ادارے, ان کا ڈاٹا ہمارے پاس میں آئے گا کہ شادی شدہ کرنے والے کتنے فائدے میں رہتے اور جو شادی نہیں کرتے وہ کتنے نقصان میں رہتے. آگے تفصیلات آئیں گی. صرف ایک بات, یہ ٹھہراؤ جو اور یہ سکون کی کیفیت انسان کو میسر آتی ہے, اور انسان ذمہ دار بنتا ہے. جب وہ صبح میں گھر میں نکلتا ہے, گھر سے نکلتا ہے تو شام میں لوٹنے کی اس کو فکر ہوتی ہے, مگر ایک غیر شادی شدہ انسان کو گھر لوٹنے کی فکر نہیں ہوتی. میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, گھر میں خورد و نوش کا سامان موجود ہے کہ نہیں ہے. صرف آپ ٹریفک کنٹرول ممبئی کا آپ ڈاٹا نکالیے سالانہ, سب سے زیادہ ریل ایکسیڈنٹ سے ہونے والے, ریلوے ایکسیڈنٹس ہونے والے ہیں, اور ٹو ویلر کے ذریعے سے ایکسیڈنٹ جو ہونے والے ہیں, اور فور ویلر سے جو ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں, ان کے اندر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی آپ بائیفیکیشن کیجئے, ایک لمبی فہرست آپ کو مل جائے گی. غیر شادی شدہ سارے نوجوان ارریسپانسیبل, بہت سی بڑا آدمی جو اکیلا ہے وہ کبھی ذمہ دار بن ہی نہیں سکتا. الٹیمیٹلی نفسیاتی طور پر, سائیکولوجیکل, ابھی اس کا ڈاٹا آ جائے گا ہمارے سامنے. تاکہ تمہارے اندر ثبات اور ٹھہراؤ اور سکون اور میچورٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے. قدیم زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے, اگر غیر ذمہ دار لڑکا ہوتا تھا تو کہتے تھے اس کی شادی کر دو, ذمہ دار ہو جائے. کیا وجہ ہے وہ؟ ثبات اور ٹھہراؤ دونوں مل کر زندگی کے آنے والے مصائب کو جھیل جاتے ہیں اور ایک طویل سفر زندگی کا ساتھ گزارتے ہیں. اسی طریقے سے سکون کا سلسلہ کہتے ہیں کہ پائیدار نہیں ہو سکتا. پہلے اللہ نے کیا فرمایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کرو, ٹھہراؤ, پائیداری. یہ ٹھہراؤ اور پائیداری ٹائمی نہیں ہو سکتی, اس میں کنٹینیوشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر مودت نہ رہے, محبت نہ رہے. رشتے کے اندر پائیداری کب ہوگی؟ جب اس کے اندر محبت ہوگی. محبت کا ایک نام مودت ہے, اس کے بھی شرح بیان ہوگی, کیونکہ عربی زبان میں محبت کے لیے 62 سے زائد الفاظ آئے ہیں, 62 سے زائد الفاظ آئے محبت کے لیے. اور یہ نام برائے نام نہیں ہے, بلکہ جس نو کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے, اس نو کی محبت اس کے اندر اس طرح کے جذباتی کیفیات اس لفظ کے اندر موجود ہوتی ہیں. ایک والدین, ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں, مگر کیا وہ محبت میاں اور بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے عین اس محبت کے برابر ہوتی ہے؟ نہیں. یہ بھی محبت ہے, یہ بھی محبت ہے, لفظ ایک محبت ہے, مگر جو محبت اولاد کے لیے ہوتی ہے باپ کے پاس, وہی محبت بیوی کے لیے نہیں ہوتی, وہ محبت الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے بھائی اور بہن کے درمیان محبت ہوتی ہے, یہ محبت وہ نہیں ہوتی جو اولاد ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہوتی ہے. تو عربی زبان میں 60 سے زائد محبت کے لیے الفاظ ہیں, ان میں سے ایک لفظ ہے مودت, اس کی شرح بھی آگے ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ محبت جس کا ذکر اللہ نے کیا مودت, یہ میاں اور بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کے نکاح کے اندر ہو, مگر اللہ کی برکت اللہ کی رحمت اس وقت ہوگی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھیں گے. اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. یہ اس لیے کہ ہم یہ باتیں سن رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تین چیزیں ہماری ازدواجی زندگی میں, شادی شدہ زندگی میں اللہ تعالیٰ داخل کرے, اللہ اپنی رحمت ہمارے اس ازدواجی زندگی میں شامل کرے. ہر باپ یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنی بچی کو بیاہ رہا ہے تو اس کی بچی کی زندگی خوشحال ہو جائے, اس کے بیٹے کا نکاح کرنے جا رہا ہے وہ چاہے گا کہ اس بچے کی زندگی جو خوشحال ہو جائے, اور یہ جو بہو ہمارے گھر آ رہی ہے یہ گھر کو جو ہے وہ خوشحالی سے بھر دے. ہر باپ یہ چاہتا ہے, ہر ماں یہ چاہتی ہے, مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حدود کا خیال رکھیں, ورنہ اللہ اور اس کا رسول بڑی ذمہ ہے اگر ہم حدود سے آزاد ہیں, جو جی چاہے کرتے پھریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت اس کے اوپر نہیں. تھوڑے دنوں کی یہ خوشیاں نکاح کے معاملے میں تھوڑے دنوں کی بات ہے, اس کے اندر آپ نے ایک مہینے بھر کے اندر یا 6 مہینے کے اندر اگر آپ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں یا 1 مہینہ تیاریاں کر رہے ہیں, اسے 1 مہینے میں آپ کے اللہ کے حدود کو پھرلانا اور ساری زندگی بھگتتے رہے, کتنا بڑا نقصان ہے اگر غور کریں انسان, کتنا بڑا نقصان. 1 مہینہ آدمی سیلف کنٹرول کر رہے تھے, کروں گا نکاح ویسے ہی, ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بچے کا نکاح ایسا ہی کروں گا جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا, اپنی بچی کا نکاح ایسے ہی کروں گا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. ہاں, بچی کے نکاح کے اندر کبھی کبھی باپ مجبور بھی ہو جاتا ہے, ہمارا سماج مجبور کر دیتا ہے, مگر ایسے ماحول کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اسلامی طریق کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اس رسم کو, اس سنت کو یہ معاشرہ ادا کر سکے. ہاں, مگر بیٹا اگر ہمارا ہے تو بازی ہمارے ہاتھ میں ہے, بیٹا اگر ہمارا تو بازی ہمارے ہاتھ میں, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس بچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمارے لیے آسان راستہ پیدا کرنا چاہیے. لہذا یہ سکون پائیدار نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی طرف سے مودت اس میں نہ شامل ہو. رشتہ ہے جڑ گیا, مگر جیسے ہی محبت ختم ہو گئی اس کے اندر خشکی آنا شروع ہو گئی, رشتے کے اندر کڑواہٹ آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ مودت ختم ہو گئی. اگر مودت ہے تو وقت کے ساتھ یہ رشتہ مستحکم ہوتا چلا جائے, مضبوط ہوتا چلا جائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, یہ تینوں چیزیں اگر شامل حال ہوں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ ایک ایسا نکاح ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان کے لیے آخرت کے اندر جنت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے, ایک عبادت بن جاتا ہے, جس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ دونوں میاں بیوی اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں. لہذا اب آئیے لفظ مودت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر مودت پیدا کی. عربی زبان کے اندر جو متعدد محبت کے لیے الفاظ ہیں اس کے اندر خلت, اس کے اندر محبت ہے, تعبد اس کے اندر محبت ہے, شوق اس کے معنی بھی محبت کے ہیں, تتیم اس کے معنی بھی محبت کے ہیں, شغف اس کے معنی بھی محبت کے ہیں. ہر ایک کے اندر مختلف معنی ہے اور مختلف محبت کی کیفیات ہیں. لہذا مودت جو ہے وہ الود, اس سے بنا, اسی سے اللہ کا ایک نام ہے الودود, الودود الود سے بنا ہے, اور مودت محبت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر یہ لفظ اس طرح استعمال کیا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کتنا محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے امت مسلمہ کتنا محبت کرتی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ہم لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کام کو دور تک جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے لمبی ریس کا گھوڑا اگر دور تک جانا ہے تو محبت کا عنصر شامل حال ہونا بہت ضروری ہے. دوستی اگر دور تک جانی ہے تو اس کے اندر محبت کا ہونا ضروری ہے. اگر میاں بیوی کا رشتہ ایک لانگ ٹرم کے اندر چل رہا ہے تو اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمبی زندگی کا سفر کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت کو ڈال دیتا ہے. گویا یہ ایندھن ہے, یہ ایندھن ہے اللہ کی طرف سے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایک بیسیوں اور جو ہے وہ سال جو ہے وہ ساتھ میں گزار دیتے ہیں محبت کے ساتھ. لہذا اب یہ محبت ود اس کے اندر کیا چیز ہے؟ وحمد دا المحامر, مودت کے معنی ہوتے ہیں, الود کے معنی ہوتے ہیں مخامر. مخامر یہ لفظ آپ نے خمیر سنا ہوگا, خمیر تھوڑا سا دودھ تھا آپ نے اس میں تھوڑا سا دہی ملا دیا, یہ دودھ ہے اور یہ دہی ہے, یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے, یہ دودھ ہے یہ دہی ہے, آپ نے تھوڑا سا دہی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا, اب صبح تک پورا وہ ایک جان ہو گیا. ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ دونوں کے دل ایک ہو جائیں. آٹا تھا آپ نے اس میں تھوڑا سا خمیر آٹا ملا دیا, اب پورے یہاں سے چکھو آٹے کو چاہے وہاں سے وہاں سے وہاں کہیں سے چکھو اس کے اندر ایک ذائقہ پیدا ہو گیا, پورے دہی کے اندر ایک ذائقہ پیدا ہو گیا. تو الود کہتے ہیں مخامر, گل مل جانا ایک دوسرے کے اندر. گویا اللہ تعالیٰ فکری اعتبار سے دونوں ایک دوسرے میں گل مل جاتے ہیں, دونوں کے دل باہم آپس میں گل مل جاتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سمجھنے لگتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ رکھنے لگتے ہیں. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر مخامر مودت پیدا کرتا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دو جسم ایک جان فکر سے بنتے ہیں, دونوں کے جذبات کے لحاظ سے بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف جسمانی تعلق دونوں کو ایک بناتا ہے بلکہ ان کے دل ان کی فکر ساری ایک بنا دیتا ہے. اللہ اس مودت کو داخل کر کے دونوں ایک جان بن جاتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا بھی اللہ نے تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا, واقعی سن تمہاری جان سے جوڑا بنایا, دو جسم الگ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک جان بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے جان ہی سے بنایا. ہر انسان یہ ایسی ازدواجی زندگی کے لیے ہش ہش کرے گا کہ کاش کہ اس کو ایسی زندگی میسر آئے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے, مگر یہ کب میسر آئے گی؟ ہم اللہ کا لحاظ رکھیں, اس کی حدود کا لحاظ رکھیں. کوئی فائدہ نہیں ہے مہینے بھر کی اللہ ہو, کوئی فائدہ نہیں, لاس, پیسے کا لاس, عزت کا لاس. جتنے لوگ آپ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ان میں سے میجورٹی کھانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نام رکھ کر جائے گی ضرور. آپ نے نام کے لیے کیا, آپ نے عزت کو تلاش کیا. عزت کوئی کھانے میں نہیں ہے کہ آپ نے نت نئے قسم کے کھانے پکائے تو آپ کو عزت مل جائے گی, نہیں. عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے. آپ نے پورے بلڈنگ کو کمکموں سے سجا دیا, اس سے کوئی عزت نہیں مل رہی ہے. آتے جاتے لوگ کہہ رہے دولت کی نمائش کر رہا ہے, شو آف کر رہا ہے. ارے معلوم ہے بھاڑے کی کرائے کی گاڑی لے کر آیا ہوا, ایک دن کا دولہا ہے, وہ عزت نہیں ملنے والی. سنیے جو باتیں دوسروں کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں آپ سنتے ہیں, کسی کے نکاح میں جاتے ہیں کسی کے ولیمہ میں جاتے ہیں, جو بات لوگ آپ سن رہے ہیں دوسرے کے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس دورے کے بارے میں, وہ آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں, آپ کو کوئی سرخ آپ کے پر لگے نہیں. مگر سمجھدار وہ ہے جو ان چیزوں سے سبق حاصل کرے. یہ سماج اگر آپ کے بارے میں دوسرے کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کے بارے میں کیوں نہیں کہے گا؟ آپ کو کیا سرخ آپ کے پر لگے؟ مگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عزت میسر آئے گی, جس کو آپ پیسہ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ کمکمے لگا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ جو شادی بیاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اس کا نقصان ایک تو دنیا بھی ہے, پیسہ آپ کا خرچ ہو گیا, ویسٹ آف منی ہے. اب شو آف کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے؟ اس شادی کے اندر اس ولیمہ کے اندر غریب اور امیر سب پہنچتے ہیں. امیر جب پہنچتا ہے تو اس کی نفسیات یہ ہے کہ کتنی ڈش ہے, ایک دو تین چار پانچ اور کچھ چھ سات, اب میرا جب وقت آئے گا تو دس, سات کا جواب دس سے دوں گا. یہ. اور غریب اگر آتا ہے, اگر ایسا ہی نکاح ہے تو یہ بیسوں لاکھ کا کھانا ہے, میرے گھر میں پانچ بچیاں ہیں, 20 × 5 1 کروڑ صرف کھانے کا, کہاں سے لاؤں؟ کیا دیا آپ نے سوسائٹی کو, آپ نے سماج کو کیا دیا؟ آپ نے سماج کو وہی دیا جو ایک شیطان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا, تبذیر نہ کرو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بھائی کو بھائی کا دشمن بناتا ہے. آپ کی سازش تھی, آپ نے ایک بھائی کو آمادہ کیا کہ تو 7 کی بجائے 10 بنا, مسابقت پیدا کر کے آپ نے بھائی اور بھائی کے درمیان دشمنی پیدا کر. ایک غریب کے ذہن میں آپ نے یہ ڈالا کہ میں کس طریقے سے اپنی 5 بچیوں کا نکاح کروں, اس محروم کو آپ نے پریشانی میں مبتلا کر دیا, اس کی راتوں کی نیندوں کو آپ نے خراب کر دیا ہے. وہ اپنی بچیوں کو جوان دیکھتا ہے, اپنی معصوم بچیوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ابھی چند سالوں میں یہ جوان ہو جائیں گی, ابھی یہ جوان بچی ہے, ابھی اس کا رشتہ نہیں آیا ہے. آپ نے اپنے بھائی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. کیا دے رہے ہم سماج کو اپنی ذات سے؟ کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ کبھی اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا. ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں میرے بھائیوں, ہم بہت بڑا ظلم اور اتیاچار کر رہے ہیں اپنے سماج کے اندر. اے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب تھاپ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجارا, کیا پور سودا ہے نقد کی ساتھ میں اس ہاتھ بھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچی کو ہاتھ پیلے کر کے بھیج چکے ہیں اور وہی بچی آنسو لے کر آپ کے گھر میں دوبارہ لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ کا غضب ہم نے جو ہے وہ اگر سمیٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم اس غصے سے, ناراضگی سے بچ نہیں سکتے. دوستو ہمارے سماج میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے, اس مسئلے کو لے کر, اس معاملے کو لے کر سماج کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. لہذا آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں کو مقامر خلط ملط کر دیتا ہے, دونوں کے یکجا کر دیتا ہے, ایک جان بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو دعا دی جاتی ہے دلہا اور دلہن کو, سب کچھ کرتے ہیں ہم نکاح کے اندر شامل ہو کر, ہر نکاح کو اٹینڈ کرنے والا, ولیمہ کو اٹینڈ کرنے والا ہر کام کرتا ہے, الا ماشاء اللہ سوائے ایک کام کے جو نبی نے سکھایا ہے. دلہا اور دلہن کو دعا دی جاتی ہے, معاف کیجئے گا, میرا مقصود آپ میں سے کسی کی اہانت اور بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے, مگر صرف میرے اور آپ کی سبق آموزی کے لیے اللہ کے نبی نے اس دولہا اور دلہن کے لیے دینے کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ ہاتھ اٹھا. اللہ کے نبی نے دولہا اور دلہن کو دینے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب تم کسی نکاح میں شامل ہو, مسجد میں منعقد کرنے کے لیے کہا تو دولہا اور دلہن کو یہ دعا دینے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے. لہذا ہم میں سے کتنے لوگ اس دعا سے واقف ہیں؟ اگر آپ جس شادی کے ہال میں جس ولیمہ کے لیے پڑے تھے, میدان کو ہم نے بک کیا ہوا ہے, اس میدان کے اندر اگر آپ اعلان کریں کہ ہاتھ اونچا کیجئے جو لوگ اس دعا کو جانتے جو نبی نے سکھائی ہے, اس میں سے آپ کو احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں کہ 90% احتیاطاً, اس سے آگے بڑھ جائے گا پھر دعا ہی نہیں جانتے جو دی جاتی ہے دلہا اور دلہن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے, اتنی جامع دعا ہے کہ اگر تمام دنیا کے انٹیلیکچوئلس کو جمع کر کے یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ شادی شدہ جوڑا ہے, یہ آج اپنے بندھن میں بند چکا ہے, تم ان کے لیے اللہ سے اللہ سے کوئی بہترین دعا مانگو, تو سارے دنیا کے انٹیلیکچوئلس مل کر ایسی دعا نہیں لکھ سکتے, ایسی دعا نہیں بنا سکتے. وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک, اللہ تجھے برکت دے, بارک اللہ لکا و بارک علیکا, اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی برکتیں انڈیل دے, اللہ تجھے برکت دے, اللہ تیرے اوپر اپنی برکتیں نازل کرے, جمع بینکما فی خیر, اور اللہ تم دونوں کو جمع کر دے خیر کے اوپر, بھلائی کے اوپر اور اچھائی کے اوپر تم دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے. دوست کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے, یہ شادی کا سیزن ہے اور یہ سلسلہ جو چلے گا تو مئی تک چلے گا، جا کر جون میں رکے گا۔ لہذا کتاب و دعا کے اندر یہ دعا موجود ہے، حسن المسلم میں یہ دعا موجود ہے، کتاب و نکاح کے اندر، حدیث کے ابواب کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ لہذا اس دعا کو مختصر دعا ہے، بارک اللہ لکا ایک سٹیٹمنٹ، وہ بارک علیکا سیکنڈ سٹیٹمنٹ، جمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کو خیر کے اوپر جمع کرے۔ آپ سوچئے ایک باپ میرے خیال میں سب کچھ شادی کی تیاریاں کرتا ہے، مگر جس وقت وہ نکاح ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے اگر یہ دعا نکلے گی، اس دولہے کو دیکھ کر اس کے دل سے نکلے گی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ وہ باپ اگر غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھے گا لازمن آنسو برآمد ہوں گے، یہ ایسی دعا ہے چاہتی ہے۔ لازمن اگر وہ ماں اپنی بچی کے لیے دعا کرے گی تو لازمن اس کی آنکھ سے آنسو روا ہو جائیں گے اس دعا کی وجہ سے، کہ یہی تو آخر وہ چاہتے ہیں، اسی کو تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہے، کس لیے؟ اس لیے بیاہ رہے، اپنے بچے کا نکاح کس لیے کر رہے؟ اسی کے لیے کر رہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ منہج فراموش کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے نکاح کا ہونا مشکل ہے، ایک ہماری غلطی جو ہم نے کی ہے غلطیاں، اور دوسرے نکاح ہو جائے تو اس کا نباہ ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل، اور اگر نباہ ہو جائے تو ان کے درمیان آخر تک محبت کا برقرار رہنا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت اور خیر رکھے تو ہم دین کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر آیت نازل کی، سورہ مائدہ کے اندر وہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا، اور نعمت سے مراد شریعت ہے، اور شریعت کے اندر ایک نکاح کے متعلق تمام جملے تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، جملے تفصیلات، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اور الیوم اکمل لکم دینکم، اکمل کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کی شرح بھی نبی نے بیان کی ہے اور مفسرین نے بیان کی ہے، اکمل کے معنی یہ ہوتے ہیں اور تمام کے معنی یہ ہوتے ہیں، دین مکمل ہو گیا کے معنی یہ ہے۔ ایک مثال سے بیان کیا، جیسے کٹورے میں برتن میں پانی لبالب بھرا ہے، اب اس کے اندر ایک قطرہ پانی اگر ڈالیں گے تو چھلک جائے گا، ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے اس کے اندر، اور اگر ایک قطرہ نکال دیں گے اس میں سے تو وہ مکمل نہیں ہے۔ یعنی اکمل کہتے ہیں، اتمام کہتے ہیں کہ اس میں قطرہ ڈالا نہ جا سکے اور ایک قطرہ نکالا نہ جا سکے، اس کو کہتے ہیں اتمام اور مکمل۔ اب شادی اور نکاح کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے مکمل احکامات دے دیے، اس میں کوئی چیز داخل کرنے کی گنجائش بچی نہیں اور کوئی چیز نکالنے کی گنجائش نہیں بچی، ایک دم کمپلیٹ سسٹم اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا ہے۔ لہذا ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کا لحاظ کریں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہل مراتو یا اربعین، نکاح کیا جاتا ہے چار بنیادوں کے اوپر، پانچویں گنجائش نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چار چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، لما لہا، اس لڑکی کا مال دیکھ کر، باپ کے پاس مال کتنا ہے، اگر شادی کریں گے تو کتنا مال دے گا، ولیحق بیہا، اس کا خاندان دیکھ کر، ولی جمالہا، اور اس کا جمال اور خوبصورتی اور حسن دیکھ کر، ولی دینہا، اور اس کا دین دیکھ کر، یہ چار چیزیں دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، فاظفر یعنی فائق رکھنا، غالب رکھنا، لہذا تم جو ہے وہ دین کو فائق اور غالب رکھو، یعنی باقی کی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ضربت یدا، تیرے خاک آلود ہوں ہاتھ، یعنی اگر تو نے ایسا نہ کیا، عربی کا یہ محاورہ ہے، تیرے خاک آلود ہو جائے ہاتھ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرے خاک آلود ہو جائے، تو شرمندہ ہو جائے اگر تو نے ایسا نہ کیا۔ نمبر ایک آدمی کیا دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم دین کو دیکھو، ہاں دین کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ حسن و جمال بھی دے دے، اللہ تعالیٰ حسب و نسب خاندان کا بھی معاملہ ہو جائے، سب یہاں، مگر مقدم جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے دین، ویری فرسٹ۔ گزشتہ مرتبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سنا تھا، اپنی بہو سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کہا بہت برا حال ہے، کھانے پینے کی تنگی اور تکلیف، شکوا شکایت کی ایک لمبی فہرست جب کھولی تو بس سسور نے اتنا ہی کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب میرا بیٹا آ جائے تو اتنا کہنا کہ اپنی چوکٹ کو بدل دیں۔ اسی طرح مقدم جس چیز کو رکھا جائے وہ دین کو رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حابیل اور قابیل کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کی شرح کے اندر مفسرین نے بیان کیا کہ علت ریزن کیا، آدم علیہ السلام کو جب اولاد ہوتی تھی تو ایک ٹرم کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، اگلے ٹرم میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ اللہ کا نظام تھا کہ آدمی نہیں تھے دنیا کے اندر، انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ سلسلہ جاری رہتا، اور پہلے ٹرم کے اندر جو لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے اور دوسرے ٹرم میں جو لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں ان کا نکاح ہوتا کراس، پہلے سال کا لڑکا دوسرے سال کی لڑکی، دوسرے سال کا لڑکا پہلے سال کی لڑکی، ایسے کراس نکاح۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ حسین و جمیل ہونے کی بنیاد کے اوپر قابیل وزید ہو بیٹھا کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ قربانی کا ذکر بھی آیا، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس کی قربانی کو قبول کرے گا، لہذا جمال یہ سبب بنا قتل کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس سارے کی ذمہ داری جو ہے وہ قابیل کے اوپر آئے گی، پہلا خون زمین کے اوپر بہایا گیا جمال۔ لہذا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے کے اندر استخارے کا بھی ہمیں تلقین کی، ہر لڑکا ہر لڑکی استخارہ کریں، اور اس استخارے کی دعا کے اندر جو دعا آتی ہے، جو الفاظ آتے ہیں، اللہم انی اسالوک خیرھا و خیر ما جبلتھا علی و اعوذ بک من شرھا و شر ما جبلتھا علی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کا، جو خیر تو نے اس کے جبلت کے اندر رکھا ہے، اس کے پوٹینشیلی تو اس کے اندر جو خیر رکھا ہے اس کا میں اس سے سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے جو شر تو نے اس کے اندر رکھا ہے۔ کیوں؟ ہر انسان خیر اور شر کا مرکب ہے، ہر عورت کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، ہر مرد میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ دعائے استغفار آپ یاد کیجیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو شر تو نے میرے اندر رکھا ہے۔ میرے اندر شر ہے، آپ کے اندر شر ہے، میرے اندر خیر ہے، آپ کے اندر خیر ہے، کوئی آدمی خیر سے خالی نہیں، کوئی آدمی شر سے خالی نہیں، کوئی انسان برائی سے خالی نہیں، کوئی انسان اچھائی سے خالی نہیں۔ لہذا ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو لڑکی ہے، یہ جو میری ہونے والی منکوہا ہے، اس کے اندر جو تو نے خیر رکھا ہے میں اس کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، اور جو اس کے اندر شر ہے تو مجھے اس سے بچا دے۔ کتنی جامع اور کتنی فصیح اور بلیغ دعا ہے، شر ہے مگر مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے، میرے شر سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ لہذا جو ہے وہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اسی طرح سے ایک مثال تو حابیل اور قابیل کی آگے، ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، جمال جس کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب ہم کسی شوروم میں جاتے ہیں، کہاوت ہے، کہاوتن کہا جاتا ہے، تو بہت ہی چمکنے والا خوبصورت جوتا اس کا سلیکشن کرتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، پہننے ہوئے جوتے کو وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے دیکھنے والے کو، مگر جس کو کاٹتا ہے اس کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہے۔ لڑکی کا شوہر بڑا خوبرو ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا ہینڈسم ہے، مگر تکلیف کیا ہے وہ بھی نہیں جانتی ہے، بہت خوبصورت بہو لائے ہیں مگر تکلیف کیا ہے یہ شوہر جانتا اور گھر والے جانتے. لہذا ہر انسان خیر اور شر کا مرکب ہے. لہذا دین کو اگر مقدم رکھا جائے اس کا مطلب نبی نے یہ نہیں کہا کہ جمال کو نہ دیکھا جائے, مال کو نہ دیکھا جائے, حسب و نصب کو نہ دیکھا جائے, مگر جس چیز کو پرائیورٹیز کے اندر نمبر ایک کے اوپر رکھا جائے وہ دین ہے. لہذا انتہائی خوبصورت شکل والے سے انسان انتہائی نفرت کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ جب اس کے اخلاق اور عادات اور اقوال کو قریب سے دیکھتا ہے تو انتہائی گھنونا انسان وہ نظر آتا ہے اور انسان اسے نفرت کرتا ہے. وہ شکل جو باہر سے محبت ہے انسان کے نفرت کا سبب بن جاتی ہے, اور ایک شکل جو قابل قبول ہے مگر اس کے اخلاق, اس کے عادات اور اس کے اخبار, انسان اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے. یہاں وجہ وہ. اب آئیے دوسری طرف. عمر ابن الخطاب کا دور خلافت ہے اور رات کے وقت آپ گشت کر رہے ہیں, اور دوران گشت جو ہے وہ اندھیری رات کے اندر ایک جھونپڑے سے ایک مکان سے آواز آتی ہے, اور آواز اور باتوں سے سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہ ماں ہے کہنے والی اور سننے والی بیٹی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی کو ملا دیں, کیونکہ آج جو ہے وہ دودھ کم دیا ہے اونٹوں نے, لہذا جو ہے وہ اونٹنیوں نے دودھ کم دیا ہے, لہذا گاہکوں کو دودھ جو ہے وہ کم پڑ جائے گا, لہذا دودھ کے اندر ملا دے پائے, جانوروں نے دودھ کم دیا ہے. بیٹی کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. کہا کہاں امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کہا امیر المؤمنین اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اتنی رات کی سناٹے میں اور تاریکی کے اندر اس بچی کو اللہ کا خوف ہے. عمر بن الخطاب نے اپنے ساتھ میں جو ملازم تھے کہا کہ اس گھر کے اوپر نشان لگاؤ, صبح میں ڈھونڈنے آئیں گے تو گڑمڑ نہ ہو جائے گھر پہچان, اس کے اوپر نشان لگاؤ. نشان لگائے گئے. صبح کے اندر اس گھر کے اندر رہنے والے اس کنبے کی فیملی کی اس بچی کی معلومات بہن پہنچائی, کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے دودھ بیچتے تھے اس معاشرے کے اندر, بوڑھی عورت تھی اور بچی تھی, غربت افلاس تھا, دودھ کے اوپر ان کا روزی روزگار تھا. لہذا جو معلومات جب پہنچائی اور پتہ جب چلا تو اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا, عبداللہ ابن عمر, عاصم اور تیسرے بیٹے, تینوں کو بلایا. کہا کہ میں اس وقت عمر سے گزر چکا ہوں نکاح, لہذا میں نہیں چاہتا کہ یہ بچی یہ لڑکی ضائع ہو جائے, کسی غلط انسان کسے اس کا بیاہ ہو جائے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لاؤں, تم تینوں میں سے کوئی بھی تیار ہو جائے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں تو شادی شدہ ہوں اور مجھے اس کی حاجت نہیں. عاصم تیار ہو گئے رضی اللہ عنہ, لہذا ان کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اس جوڑے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی, ایک بچی پیدا ہوئی, اور اس بچی کے گھر جب وہ بڑی ہوئی اس کا نکاح ہوا تو اس بچی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جو بڑا ہو کر عمر ابن عبدالعزیز کہلایا, عمر ثانی کہلایا, دوسرا عمر. ہم دعائیں مانتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے. آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک مانے کیا؟ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہماری بیویاں جو ہے وہ ان سے اور ہمارے جو بچے ہیں ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ ایک ماں جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا ڈانس کر رہا ہے, بالکل فلاں ہیرو کی طرح ڈانس کرتا ہے, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس کی جیسی سوچ ہے ویسے. یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا نہیں ہے. ماں نماز پڑھ رہی ہے, باپ آیا تو بچہ دیکھا کہ یا بچی جو ہے وہ اوڑھنی پہن کر ماں کی طرح سے ہی جو ہے وہ ماں کے ساتھ ساتھ نقل کر کے باپ کو سکون ملتا ہے. بچے بڑے ہو گئے, دیکھتا باپ قرآن پڑھ رہا ہے, باپ کو سکون ملتا ہے. بچہ پانچ وقت مسجد کے اندر ہے, باپ کو سکون ملتا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. ماں کے ساتھ فرما برداری کا رویہ کرتی ہے بچی, ماں کو باپ کو سکون ملتا ہے. بچوں کا رویہ بزرگوں کے ساتھ اچھا ہے, باپ کو سکون ملتا ہے. وہ بچہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کو نام اور عزت کے حافظ ہونے کا سبب بنتا ہے، ماں باپ کو سکون میسر آتا ہے. اور قیامت کے روز ہے اللہ کو ہمیں متقین کا امام بنا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری ذریت میں مجھے متقین کا امام بنا کر اٹھا. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے یوسف علیہ السلام، ایک نبیوں کی لمبی قطار ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلی گئی. قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. عمر بن خطاب نے اپنے اس نبڑ نہ پوتے کو دیکھا ہی نہیں تھا. عاصم کی بیٹی اور ان کے بیٹے اس پوتی کے بیٹے کو عمر بن خطاب نے دیکھا ہی نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز کو، جس کو دنیا نے عمر ثانی کے نام سے یاد کیا، دنیا نے عمر بن خطاب نے نہیں دیکھا. مگر قیامت کے روز عمر بن خطاب کی اس اولادوں کے اندر یہ عمر بن عبدالعزیز بھی پیچھے کھڑے ہوں گے. تو گویا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں، اس کے اندر نیک اور صالح اولاد، اور وہ فرسٹ جنریشن نہیں. اس کی تسلسل کے اندر اگر آپ نے اولاد نیک چھوڑیے تو وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے. قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو تمہارے پیچھے ایک لمبی قطار ہو متقیوں کی اور پرہیزگاروں کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی. یہ ہے اصل کمائی، یہ ہے اصل دولت. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا نادان ہے وہ شخص جو اپنی اولاد اور اپنے اہل عیال کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے. اس کا برعکس معاملہ کیا ہوگا؟ ایک انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کو دیندار بناتا ہے. کائے کی فکر کرتے ہو مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دلیل دی، وائس ورسا ہے، برعکس ہے. جیسے ماں باپ کے مرنے کے بعد نیک اولاد کام آتی ہے بعد میں، ایسے اگر ماں باپ خود دنیا میں نیک رہے ہو تو ان کی نیکی بچوں کو بعد میں کام آتی ہے. سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دی. وہ یتیم بچے تھے، یتیم بچے گھر میں اکیلے، کوئی سرپرست نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر اس بستی کے اندر پہنچے اور اس کے بعد میں اس بستی والوں سے کھانا اور پانی مانگا. اور اس زمانے میں سفر مشکلات کا تھا، آج کی طرح ہوٹلیں اور یہ تمام چیزیں نہیں تھی کہ آپ نکلو. خاص طور سے مسلم محلوں میں تو آپ کو قدم قدم کے اوپر تین چیزوں کی دکانیں ملیں گی، ایک جوتا چپل کی دکان قدم قدم پہ ملے گی. آپ جائیے آبزرو کیجیے، پورے ہندوستان کا سروے کیجیے، آپ کو مسلمانوں کے محلے کے اندر جوتے چپل کی دکانیں ملیں گی کثرت کے ساتھ، کپڑوں کی دکانیں ملیں گی کثرت کے ساتھ، درزی کی دکانیں ملیں گی کثرت کے ساتھ، اور کھان پان کی دکانیں ملیں گی کثرت کے ساتھ، قدم قدم پہ ملیں گی، اس کی کوئی قلت نہیں ملے گی. لہذا آج کی طرح کا ماحول نہیں کہ قدم قدم کے اوپر ہوٹل ہیں. طویل سفر طے کر کے آیا، چھاگل میں پانی ختم، کھانا ختم ہو گیا. اب اگر کسی نے کھانا کھلایا تو کھا لیا، نہیں تو پھر موت. ایسی زندگی تھی اور ریگستان کی. اس کے لیے مثال اللہ کے نبی نے آئین اس جغرافیکل لوکیشن سے، ان انوائرمنٹ سے اللہ کے نبی نے ایک مثال دی توبہ کرنے والے کی، توبہ کو اللہ کیسے قبول کرتا ہے. ریگستان کا سفر ہے، ایک مسافر سفر کے اندر ہے اور وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور اس کا چھاگل پانی کا اور کھانے کا توشہ اس اونٹ کے ساتھ بندھا ہے. اب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا تو اونٹ غائب. اب داہت سے نگاہ دور تک جب دیکھتا تو ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، صرف آسمان اور ریت ملی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں کوئی آدم نہ آدم ساتھ. کس سے پانی مانگے، کس سے کھانا مانگے؟ اب یہ کہ چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے پسینے کا جو اخراج ہوگا اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے کواف شل ہو جائیں گے. یہ پرندے اڑنا شروع ہو گئے، ہمارا شکار تیار ہے، اترنا شروع ہو گئے، ریگستانی لومڑی آنا شروع ہو گئی. اب وہ موت کا انتظار کرتا ہے، نیند غائب ہو گیا، کھانا پانی نہیں، گویا کہ موت کا پیغام آ گیا، کھانا اور پانی نہیں ہے. عرب لوگ جب پانی کی شدید ضرورت محسوس کرتے سفر کے اندر تو جس جگہ پر پھیلی ہوتی اس کو پنکچر کرتے اور ضرورت کے مطابق پانی نکال لیتے، اور اگر زیادہ ہی ضرورت ہوتی تو اونٹ کو چیر دیتے اور اس کی تھیلی نکال لیتے. سر سلامت تو پگڑی آزاد، اونٹ دوسرا مل جائے گا مگر پانی نہیں ملا تو موت ہے. لہذا اس ماحول سے اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اس ماحول کے اندر جو ہے وہ اس کا اونٹ غائب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کھانا پانی ہے، اب وہ موت کا انتظار کرتے بیٹھ جاتا ہے کہ اچانک اس کو اپنا اونٹ دکھائی دیتا ہے تو اب اس کے منہ سے خوشی کے مارے، فرد خوشی کے مارے، فرد مسرت کے مارے، اس کو نہیں معلوم ہے اتنی خوشی ہوئی ہے اس کو ہوش نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کہتا ہے. اے اللہ انت عبدی وانا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خود کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مگر خوشی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو الٹ کہہ دیتا ہے، اتنی بڑی زندگی مل گئی اس کو، ایسے کھانا پانی مانگا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے، بس کہنے لگا نہیں ہمارے پاس کھانا پانی، ان کے مسافروں کا حق تھا نہیں کیا، بلاخر بستی سے اس نکل جاتے ہیں بھوکے اور پیاسے، بستی کے آخری کنارے کے اوپر ایک مکان ہے، خضر علیہ السلام وہاں پر مکان کو مرمت کرنے لگتے، دیوار گر جاتی اس کو مرمت کرتے، موسیٰ علیہ السلام جلالی ہے غصے والے ہیں، فوراً پوچھ بیٹھتے ہیں آپ نے اس مکان کو بنایا کیوں، آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ان کو کھانا مانگا پانی مانگا مگر انہوں نے کھانا پانی دیا نہیں، ٹھیک ہے اگر آپ نے بنا ہی دیا تھا تو کم سے کم کوئی اجرت ہی لے لیتے، لہذا خضر کہتے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سوال نہیں پوچھنا، بہرحال تینوں کی وجوہات بیان کرتے، اس کی وجہ کیا بیان کرتے، اس کے اندر اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، ماں باپ نیک تھے، اب دنیا سے وہ جا چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، اب یہ یتیم بچے ان کے ماں باپ جو نیک تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس خزانے کو جو ماں باپ نے دفن کیا ہوا ہے جب یہ بچے بڑے ہو جائے تو ان کے ہاتھ لگ جائے، ورنہ یہ بستی کے لوگ کیسے نہ آنے جا رہے، اگر دیوار ٹوٹ جاتی تو وہاں پر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے، خزانہ نکل آتا تو بچوں کو دیتے جو کھانا اور پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ بچوں کی اگر بھلائی ہم چاہتے تو ہم خود نیک بن جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے بچوں کو فائدہ پہنچائے گا، لہذا جو ہے وہ یہاں پر عمر بن الخطاب نے اس بچی کو اپنے گھر کی بہو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلیل القدر شخصیت کو عمر بن الخطاب کے خاندان کے اندر، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، انشاءاللہ العزیز اس عنوان کو ہم آگے جاری رکھیں گے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.